پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی آدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ آپ سے درخواست کروں گا تمام شہداء ملت جعفریہ کے سال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے گا۔ ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد والے۔ اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے صلوات دیجیے۔ ازہران حسین پینک نہیں پھیلانا چاہتا، لیکن ظاہر ہے کہ بولنا بھی میرا فرض ہے۔ جیسا کہ میں پہلی تاریخ سے مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا رہا ہوں کہ ہمیں بہت ہی صبر، تحمل اور بردباری کے ساتھ ان ایام کو لے کر چلنا ہے، اور ظاہر ہے کہ شرارت کرنے والے تاک میں بیٹھے ہیں کہ کہیں شرارت کریں، اور آج شہر کے ایک علاقے میں یہ کوشش کی گئی ہے۔ بہرحال انتظامیہ اور رضاداری سیل کے افراد جو ہیں آپ کے ہمارے مصوبہ پہنچ گئے ہیں اس علاقے میں، کچھ لوگوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ پینک پورے شہر میں پھیلے اور ڈسٹرب کیا جائے۔ بہرحال جب تک پوری صحیح اطلاعات میرے پاس نہیں آ جاتی، اس وقت تک میں جتنا مناسب سمجھتا تھا اتنا ہی میں نے آپ کو بتایا۔ سنا ہے کہ کچھ ہمارے افراد زخمی ہوئے ہیں اور ان میں شاید ایک شہید بھی، لیکن میں شاید کر اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جب تک مجھے کس چیز کی تصدیق نہ ہو جائے، مگر یہ بھی ضروری سمجھتا تھا کہ بتا دوں کہ شرارتوں کا آغاز ہوگا۔ تو انتظامیہ سے بھی ہماری گزارش ہے کہ جس طرح سے تعاون ہمارا چل رہا ہے آپ کے ساتھ، اور ہم بھی مسلسل اپنے لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں، تو اطراف میں نظر رکھیں، خاص طور پہ مضافاتی علاقوں میں کراچی کے، جن کے بارے میں سبھی ہی جانتے ہیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ تو جو آپریشن چل رہا ہے اور روزانہ جس کی خبریں بھی آتی ہیں کہ اتنے افراد گرفتار اور اتنے افراد گرفتار، تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس مسئلے کو فوراً ہی دیکھا جائے گا اور ان شر پسندوں کی سرکوبی کی جائے گی، تاکہ یہ شہر اور ملک کے حالات کو خراب کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ دیکھیے اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، یہ شرارت اس لیے بھی کی جا رہی ہے خصوصاً ان دنوں میں، تاکہ جن مسائل میں یہ الجھ چکے ہیں ان مسائل سے جان چھڑائیں۔ یعنی دہشت گرد ان کی سرپرست جماعتیں جس مشکل میں پھنس گئی ہیں اب ان دو تین دن میں، تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ایشو ہو کہ وہ ایشو دب جائے اور یہ ایشو سامنے آ جائے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ہاٹ ایشو ہوتا ہے عزاداری کا، جس میں پوری سازش کی جائے گی کہ جو ان کے گلے میں جو مصیبت آ کے پڑی ہوئی ہے اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے رخ کو موڑا جائے. اس کو بڑی مومن کو بڑا بابصیرت اور سمجھدار ہونا چاہیے، اس کو سمجھ لینا چاہیے آپ کو کہ جان آمدن یہ کوشش کی جائے گی تاکہ وہ ایشو پیچھے چلے جائیں ان کے، اور یہ ایشو نیا سامنے آ جائے اور وہ مسائل دب جائیں جن میں وہ پھنسے ہوئے ہیں. لہٰذا ہمیں بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ مومنین کو بھی نصیحت کر رہا ہوں کہ ان مسائل کو سمجھیے گا اور صبر اور برداشت کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑیے گا. انشاءاللہ خدا نے چاہا امام زمانہ کی مدد سے، نصرت سے، تائید سے ہم یہ ساری سازشیں ناکام بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تمام مومنین کی سلامتی کے لیے، سر بلندی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے محمد علیہ وسلم. آئیے اب اپنے موضوع کی طرف آئیں، جہاں ہم نے کل ختم کیا تھا وہیں سے آغاز کریں گے. روح القدس، ہم نے عرض کیا تھا کہ پانچ ارواح ہیں جو پیغمبروں اور ائمہ کے ساتھ ساتھ یا اوصیاء کے ساتھ رہتی ہے، اس میں سب سے بلند مرتبہ ہے روح القدس کا، اور پھر روح الایمان ہے، پھر روح الحیات، پھر روح القوا، اور پھر روح الشہوہ. پس جب یہ روح القدس ساتھ ہو تو ہواؤ ہوس کی جتنی بھی یہ ارواح ہیں جن کو ہم نے روح الشہوہ اور روح القوا کا نام دیا، یہ غالب نہیں آ سکتی. روح القدس ان سب سے حفاظت کرتی ہے، پیغمبر کی بھی، وسیع کی بھی، اور امام کی بھی، یعنی یہ ساتھ ساتھ ہوتی ہے. اس لیے انہیں معصوم کہا جاتا ہے کہ ہوا و ہوس ان پر کبھی غلبہ نہیں پا سکتی، نفس امارہ کبھی ان پہ غلبہ نہیں پا سکتا. یہ کمال ہے ان کا، کمال اسے کہا جاتا ہے. اگر یہ طاقت ہوتی ہی نہیں تو پھر وہ کمال نہ ہوتا. بھائی اللہ نے ایسا بنایا ایسے بن گئے، تو وہ جس کو بھی بنایا جاتا وہ ایسا بن جاتا، اس میں کمال تو نہیں ہوا نا. کمال یہی ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ غلبہ پا لیتے ہیں اپنی تمام خواہشات پر، اور وہ خواہشات کبھی بھی ان پر حاوی نہیں ہو سکتی. اس لیے انہیں معصوم کہا جاتا ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد کا. یہ وہ مقام ہے خاص پیغمبر اور ائمہ کا جو ہم کل ذکر کر رہے تھے. بس ایک منٹ آپ کر لیں گے تاکہ ذہن میں آپ کے بات تازہ ہو جائے. وہ جو درجوں کی بات کی تھی ہم نے کہ نبی، رسول اور امام. کچھ ہستیاں صرف نبی تھیں، کچھ رسول تھے جو پیغام لے کر آئے، جو شریعتیں لے کر آئے. لیکن جب امامت کا منصب دیا گیا تو امامت کے منصب کے لیے تمام امتحانات سے گزارا گیا. جب تک ان امتحانات میں پوری طرح سے کامیاب نہیں ہوئے امامت کا منصب نہیں عطا کیا گیا. لہذا جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی وہ ذات گرامی ہیں قرآن مجید کے مطابق جسے سب سے پہلے یہ منصب دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ کب فاطمہن، جب تمام امتحانات میں کامیاب ہو گئے. امتحان اسی وقت دیے جب آپ نبی بھی تھے، جب آپ رسول بھی تھے. تو یہ منصب ایسا منصب ہے. پیغمبر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی بھی، رسول بھی اور امام بھی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دو منصب ہوں ایک نہ ہو، قلم اس پر دلیل قائم کر چکے. اب آئیے، یہ روح القدس جہاں ہو، ہم نے عرض کیا تھا کہ جہاں روح القدس ساتھ ہوتی ہے تو وہ عرش کے نیچے جو کچھ بھی ہے اور تحت السرا تک ہر شے کا مشاہدہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے نیابت خاصہ دی ہے، اللہ نے اسے خلیفہ قرار دیا ہے، اللہ نے اسے اپنا نائب قرار دیا ہے. تو یہ نائب کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ نائب وہ تمام علم جو آسمان کے نیچے سے لے کر تحت السرا تک ہے ان سب کا علم اس کے پاس موجود ہوتا ہے. اب کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن مولا عارفان، مولا متقیان کا قول تو موجود ہے، اس کا تو انکار کوئی نہیں کرتا کہ ہاں کہا تو ہے مولا نے. اب ہم کہتے ہیں کہ بالکل صحیح، دوسرا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب کہہ دیا، مانے یا نہ مانے لیکن قول تو موجود ہے. اور وہ مولا عارفان کا قول کیا ہے جسے ہم بات کو شروع کرنا چاہتے ہیں کہ انی بے طرق السبا عالم و من بے طرق الارض، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. اب دیکھیے جس طرح سے ہم بحث کو بات کو لے کر چل رہے ہیں، انشاءاللہ کہاں تک پہنچتا ہے مطلب ساتھ دیجیے گا ہمارا. یہ تو ظاہری بات ہے، یہ ظاہری جملہ ہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. اور آپ کا بارہا کا سنا ہوا ہے تکراری، ہم جو مطلب پیش کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیے کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں. انی بطرق السماء اعلم من بطرق الارض، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، ان کا علم زیادہ رکھتا ہوں. یاد رکھیے یہ ظاہر ہے، یہ ظاہر ہے مطلب کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقفیت رکھتا ہوں، ظاہر بھی درست ہے کیونکہ زمین محدود ہے اور آسمان آپ کو اس کی وسعت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. معصوم جانتا ہو، اللہ جانتا ہو، رسول جانتا ہو، ہمارے لیے تو اس کی کوئی حد ہمیں نہیں معلوم. کہاں تک ہے ان آسمانوں کی حد، عالمین کی حد کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. لیکن پھر بھی ایک بات ہے کہ سائنسدان بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم آسمان کے راستوں کو جانتے ہیں، ہم بھی آسمان کے راستوں کو جانتے ہیں. دیکھیں نا کہاں کہاں تک پہنچ گئی ان کی تحقیق، سائنس کی تحقیق پہنچی کہ نہیں پہنچی. آج نہیں تو کل سائنسدان کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم بھی تو جانتے ہیں. لیکن مولا عارفان جو جملہ بتا رہے ہیں اپنی ذات کی ایک خصوصیت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں. یاد رکھیے سما سے مراد یہ آسمان نہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے. سما سے مراد اگر یہ آسمان ہوتا تو پھر سائنسدان بھی کہہ سکتے تھے ہم بھی ان راستوں کو جانتے ہیں، ہم بھی مریخ کے راستوں کو جانتے ہیں، ہم بھی نظام شمسی کو جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ فلاں ایک سیارہ 10 خرب فرما دیجیے گا 10 خرب میل کے فاصلے پر، 10 خرب میل کے فاصلے پر دریافت ہوا، 20 خرب میل کے فاصلے پر تیار ہوا، دریافت ہوا. اب بتائیے کوئی بھی شک نہیں کرتا جب یہ خبر اخبار میں آتی ہے کہ نیا سیارہ دریافت ہوا ہے 2 خرب میل کے فاصلے پر. ارے بھائی کیوں نہیں شک کرتے آپ، کیوں نہیں سوال کرتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معصوم کہہ دے، رسول کہہ دے، قرآن مجید میں بات آ جائے تو سوال پیدا کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پلک جھپکتے میں معراج ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دروازے کی کنڈی ہلتی رہی معراج ہو گئی. سائنسدان کہتے تو مان لیتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ 20 خرب میل، ارے بھائی تو 20 خرب میل تک گیا ہے جو دیکھ کر آیا. لیکن نہیں کہتے انسانی عقل، نہیں بھائی علم ہے، دوربینیں ہیں، پتہ نہیں خوردبینیں ہیں، کیا کیا انہیں ایجاد کر لیا، لہٰذا اس کی مدد سے دیکھ کے بتا رہے ہیں. اب ہمیں کیا پتا ہوگا بھائی جب سائنسدان کہہ رہا ہے نا، تو سائنسدان کہہ سکتا ہے. تو سما سے مراد یہ نہیں بلکہ مولا عارفان اپنی ذات کی وہ صفت وہ خصوصیت بیان فرما رہے ہیں یہاں پر کہ سما سے مراد وہ عالم غیب جو تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے. وہ عالم غیب دیکھیں دو ہیں نا، ایک عالم غیب اور ایک عالم شہود. یہاں زمین سے مراد یہ زمین نہیں. جب آپ فرما رہے ہیں کہ انی بطرق السماء عالم و من بطرق الارض، یہ ارض اور سما ہے ظاہری مفہوم، یہ ظاہری مفہوم ہے، عام آدمی سمجھ جائے گا، جو نہیں پڑھا لکھا وہ بھی سنے گا وہ سمجھ جائے گا. لیکن باطنی مفہوم اس کا کیا ہے؟ سما سے مراد ہے عالم غیب اور ارض سے مراد ہے عالم شہود. عالم شہود یعنی عالم شہادت جس پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، کہ عالم شہود جو کچھ بھی ہے جو نظر آ رہا ہے اس سے زیادہ وسیع، کتنے گنا ہمیں نہیں معلوم، اس سے زیادہ وسیع ہے یہ عالم غیب. اس عالم شہود سے زیادہ میں عالم غیب کی خبریں رکھتا ہوں. جو اعتراض آنے والا ہے اس کا جواب بھی دیں گے، یہ بھی اطمینان رکھیے گا. یہ ہمارا عادت نہیں کہ دعویٰ کر کے چلے جائیں اور کوئی اس کا دلیل نہ دے. دلیل قائم کریں گے پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور آگے بڑھ کر ہی دلیل دے دیں گے انشاءاللہ. تو خیر سما سے مراد کیا ہے؟ عالم ملکوت، اور دوسرا ہے عالم ناسوت. مولا متقیان کا جو عالم ملکوتی ہے، وہ جو صفت ملکوتی ہے وہ زیادہ قوی ہے، وہ زیادہ مضبوط ہے. میں نے عرض کیا 10 منٹ میرا ساتھ دیجئے گا، کچھ مشکل پیش آئے گی جوانوں کو، لیکن میں انشاءاللہ آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کروں گا مطلب کو آپ کے سامنے. وہ زیادہ قوی ہے. اچھا اس پر دلیل کیا ہے؟ یہ بھی ایک ظاہری قول مولا کا سن لیجئے کہ اس دنیا کو میں نے 3 طلاقیں دے دی، غوری غیری جا کسی اور کو دھوکہ دے، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی. مولا عارفان کی کیفیت کیا ہے اس دنیا میں؟ جیسے زندان میں ہوتا ہے انسان، جب ہی تو آپ نے فرمایا تھا فستو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا، علی زندان سے آزاد ہو گیا، اس دنیا کی قید سے آزاد ہو گیا. کیوں؟ وہ جو عالم ملکوتی کا مشاہدہ کر رہا ہو، اس عالم وحدت میں رہا ہو، اس عالم وحدت سے جب اس عالم کثرت میں آیا، اس عالم کثرت میں جو بھی چیز ہے وہ فانی ہے کہ نہیں ہے، تمام ان لوگوں میں رہنا پڑا کہ جہاں کثرت المزاج، کثیر المزاج لوگ، ہر طرح کے لوگ. لہذا مولا عارفان جو وحدت سے کثرت میں آئے، ہم لوگ بھول گئے، سب اسی عالم سے آئے. ہماری میموری جیسے میں نے بتایا تھا کہ ڈیلیٹ ہو گئی، ہماری میموری محو ہو گئی، مگر مولا عارفان کون ہے جسے قرآن مجید نے فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اس کے مصداق ہے نا کہ یہ وہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. یہ تھا مشکل مرحلہ. اب آگے بڑھیے، جو کہا ہے اس کی دلیلیں قائم کرتے ہیں، بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. مطلب کیا مطلب ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس کتاب کا سارا علم موجود ہے، یہ وہ ذات ہے مولا کائنات کی. وکفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، آپ کی گواہی کے لیے اللہ کافی اور وہ کافی، اللہ کافی اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم. یہ کتاب کا علم کیا ہے؟ اب کتاب کا علم سنیے، سورہ یونس آیت نمبر 61، وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، تیرے رب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، چاہے وہ زمین میں ہو، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اس ذرے سے چاہے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو اور چاہے کوئی بڑی سے بڑی چیز ہو، سوائے اس کے کہ ہم نے سب کو کتاب مبین میں جمع کر دیا. الا فی کتاب مبین، پھر سنی آیت، وما یعزب عن ربک، تیرے رب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی چھوٹی بڑی شے، چاہے اس ذرے سے چھوٹی کوئی چیز ہو، چاہے کوئی بڑی چیز ہو یا نہ ہو، ان سب کو اللہ نے کتاب مبین میں جمع کر دیا. کہاں جمع کیا؟ کتاب مبین میں. آیت بالکل واضح ہے، بالکل واضح کہ کوئی شے آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، ایک ایک ذرے کا علم، اس سب کو ہم نے کتاب مبین میں جمع کر دیا. بس آسمان کے نیچے جو کچھ ہے، تحت السرا میں جو کچھ ہے، لا رتبن، اب آئیے دوسری آیت میں دیکھ لیجئے، وہ تو مسلسل آپ سنتے ہیں، لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جسے ہم نے کتاب مبین میں جمع نہ کیا ہو. نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ ڈرانے والے، تاکہ یہ میرا بندہ ڈرانے والا بن جائے، اپنے بندے پر نازل کیا. تبیانن، چوتھی جگہ ارشاد ہوا، تبیانن لکل شئین، یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر شے کا بیان موجود ہے. جب ہر علم موجود، کون سا علم؟ وہ ذرہ جو تحت السرا میں چھپا ہوا ہو، وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو کائنات میں پوشیدہ ہو، ان سب کا علم کتاب میں موجود ہے. اب یہ طے ہے کہ اگر یہ علم کسی کو دینا نہ تھا تو پروردگار تو نے جمع کیوں کیا کتاب میں؟ بھائی جب یہ علم کسی کو عطا نہیں کرنا تھا، کسی کو تحفہ نہیں دینا تھا، کسی کو پیش نہیں کرنا تھا، تو پھر کتاب میں جمع کیوں کیا جا رہا ہے؟ بھائی جس کتاب میں یہ فرمایا گیا کہ یہ سارے علوم، جو کچھ بھی پوشیدہ چیزیں ہیں، ہم نے اس کتاب میں رکھ دی، وہی کتاب تو یہ فرما رہی ہے کہ کوئی ایسا بھی ہے، چلیے علی نہ صحیح، کوئی تو ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس الکتاب، سارا کا سارا کتاب کا علم موجود ہے. قرآن مجید نے سارے مسئلے خود حل کیے کہ جو کچھ بھی ہے وہ قرآن میں ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے جس کے پاس یہ پوری کتاب ہے،
علی نہ صحیح، یہ تو طے ہے کہ جس کے پاس بھی یہ پوری کتاب کا علم موجود ہے وہ جانتا ہے کہ آسمانوں میں کیا ہے، زمین میں کیا ہے، وہ جانتا ہے نا. اب یہ طے ہوا، کوئی کہے کہ علی کہاں سے، ہم کہتے چلیے جی علی نہیں، آپ بتائیے کون ہے، مگر یہ تو طے ہے نا قرآن مجید کی آیات میں یہ سب آیا کہ نہیں آیا، کہ سب کچھ ہم نے قرآن میں رکھا. اگر کسی کو ہبا نہیں کرنا، کسی کو عطیہ نہیں کرنا، کسی کو بھیجنا نہیں ہے، کسی کو دینا نہیں ہے، تو معاذ اللہ معاذ اللہ اس حکیم ازلی سے کوئی ابس کام تو پیش نہیں آ سکتا نا، کوئی ابس کام تو نہیں پیش آ سکتا. لہذا جب بھیجا ہے تو ساتھ میں خود بتایا، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ میں دلیل قائم کروں. کوئی کہے صاحب آپ تاویل کر رہے ہیں، میں تاویل کر ہی نہیں رہا، میں توجیہ کر ہی نہیں رہا، میں نے تو یہ بتایا کہ بتائیے یہ سب ہے کہ نہیں. یہ تو قرآن مجید کی آیات کا تو کوئی منکر نہیں ہو سکتا نا، کوئی بھی مکتب، کوئی بھی کسی بھی سلسلے کا ہو، اس کا کیسے منکر ہوگا، یہ سب کچھ ہے کہ نہیں ہے قرآن مجید میں، ہے. اب سوال یہ بچا کہ کسی کو دیا یا نہیں دیا، اسی پہ اعتراض ہے نا، کہ بھئی ہے تو صحیح مگر سب دیا تھوڑی. تو پہلی بات تو نقضی جواب ہے ہمارا کہ جب دینا ہی نہ تھا، بھئی اس سے پہلے کسی نبی کو دیا؟ سب نہیں دیا نا سارا علم، جب نہیں دیا تو بیان بھی نہیں کیا، جتنا دیا اتنا بتایا. توریت میں کہا کہ سب کچھ ہم نے توریت میں دے دیا تم کو؟ نہیں کہا نا. سب کچھ زبور میں دے دیا ہم نے تم کو، جتنے بھی علوم تھے سب کچھ انجیل میں دے دیا؟ نہیں. وہاں تو بشارت ہوتی رہی کہ ابھی آئے گا ایک، ابھی آئے گا ایک، کہیں بھی نہیں کہا کہ سب کچھ ہے مگر تمہیں نہیں دیا، کتاب میں سب کچھ ہے. جب اس کتاب میں یہ فرمایا کہ اس کتاب میں سب کچھ ہے، اولین و آخرین، آسمان و زمین، عالمین، ان سب کا علم اس میں موجود ہے، ہم نے کتاب میں رکھا، تو بس جسے یہ کتاب دی جا رہی ہے، میرے بھائی کتاب دینے کا مقصد کیا ہے؟ نائب بنانے کا مقصد کیا ہے؟ خلیفہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ وارث بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اسی لیے تو دیا جا رہا ہے کہ جیسا دیا جائے گا ویسے ہی یہ آگے بڑھائے گا. وما ينطقوا عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. صرف کتاب الہی کی وحی کو نہ دیکھنا، میرا رسول نطق ہی نہیں کرتا جب تک وحی نہ ہو جائے. اپنی ہوائے نفسانی کے تحت معاذ اللہ رسول کوئی بات نہیں کرتے. یہ میرا حبیب جو بھی گفتگو کر رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. کوئی حدیث قدسی کی صورت میں بیان ہو رہا ہے، کوئی حدیث کی صورت میں بیان ہو رہا ہے، کوئی آیت کی صورت میں بیان ہو رہا ہے، یہی تو سب سے بڑی دلیل ہے. کہہ دے کہ بھائی جو کچھ کہا پہ سب کو وہی کیوں نہیں کہا گیا؟ نہیں، سب کو وہی نہیں کہا جائے گا. صادق اور امین کا مطلب ہی یہی ہے. قرآن کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کے کلام کو. حدیث کسے کہا جاتا ہے؟ حدیث کسے کہتے ہیں؟ رسول کے کلام کو. یہی ہے نا بھائی، قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام. حدیث کس کا کلام ہے؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن کس کی زبان پہ جاری ہوا؟ قرآن کس کی زبان پہ جاری ہوا؟ کس کی لسان مبارک سے بیان ہوا؟ بیان کرنے والی لسان مبارک تو ایک ہی ہے نا. قرآن بھی اسی زبان پہ جاری ہو رہا ہے، جو اس کو آپ حدیث کہہ رہے ہیں وہ بھی اسی زبان پہ جاری ہو رہا ہے، ایک ہی لسان ہے نا. مگر امین کیسا ہے، صادق کیسا ہے کہ جسے کہہ دے آیت تو مانو کہ آیت. لسان مبارک تو وہی ہے نا بھائی، ایک ہی زبان پہ جاری ہوا نا قرآن اور حدیث، کبھی غور کیجئے گا، ایک ہی زبان پہ جاری ہو رہا ہے قرآن بھی اور حدیث بھی. لیکن کیسی ہستی ہے پیغمبر کی کہ اس کلام کو کہہ دیتے میرا کلام معاذ اللہ، حدیث کو بھی کہہ دیتے یہ بھی قرآن؟ نہیں نا. بس زبان پہ جو کلام جاری ہو رہا ہے امین اور صادق کا جیسے وہ ظاہر باطن کی بات آپ کے سامنے کرتا چلا جا رہا ہوں نا, صادق اور امین کا صرف یہی مطلب نہیں کہ کفار قریش گواہی دیتے ہیں کہ کبھی معاذ اللہ کسی کو بیانی نہیں کی, یا کبھی کسی کی جو امانتیں رکھی تھی اس میں کوئی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کی امانت میں کوئی کمی بیشی رہ جائے. یہ تو ظاہری معنی ہے جو ان کے لیے ہے, حقیقت کیا ہے اس معنی کی؟ اس لیے امین ہے کہ جیسا آیا ویسا پیش کیا, اس لیے صادق ہے کہ اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام کہا, اپنے کلام کو اپنا کلام کہا.
یا رسول اللہ,
سمجھ میں آ گئی بات؟ بھائی لسان مبارک تو ایک ہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے, حدیث رسول کا کلام ہے, بھائی وہ جس زبان پہ جاری ہو رہا ہے وہ تو رسول کی ہے, آیت بھی وہی پیش کر رہے ہیں, اپنا قول بھی وہی پیش کر رہے ہیں ہمارے لیے. تو اب جسے وہ کہہ دیں آیت تو مانو گے آیت, جسے وہ کہہ دیں میرا قول تو کہو گے حدیث, ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو بس یہ ہے وہ امین اور صادق کا مرتبہ, جیسا دیا جا رہا ہے ویسا ہی, ورنہ جو حدیث ہے وہ بھی ایسے نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, اپنی خواہش کے تحت گفتگو نہیں کرتا میرا رسول, اپنی خواہش کے تحت بات نہیں کرتا, جو بھی نطق کرتا ہے, یہاں قرآن کی بات نہیں بلکہ جو بھی نطق کرتا ہے, یہ جو بھی گفتگو کرتا ہے وہ ہماری ہی اجازت سے کرتا ہے, وہ الہامی گفتگو ہی ہوتی ہے. اب صرف گفتگو تک بات محدود ہے, اقوال تک بات محدود ہے یا افعال بھی شامل ہیں؟ فوراً جلدی سے کوئی کہہ دے گا نہیں نہیں صرف اقوال کی بات ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ صرف اقوال کی. افعال نہ لے کے آ جائیے گا, کیونکہ افعال میں پھر ذرا مشکلات پیش آ جاتی ہیں. کس سے محبت کی, کسے شانوں پہ سوار کیا, کسے اپنا جز کہا, بز اتم منی کسے کہا, اپنا ٹکڑا کسے قرار دیا, یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں, ایسا ہے نا, یہ سب آ جائے گا افعال میں. کسے شانوں پہ بٹھا کے بازار میں گھما رہے ہیں, کون نماز میں آ جائے پشت پہ سوار آ جائے تو سجدہ طول, سجدہ طولانی. یہ تو ہمارے تمام برادران محبان اہل بیت وہ کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتے ہوں یہ روایات بڑی عقیدت سے پیش کرتے ہیں. کل بھی میں سن رہا تھا اپنے ایک برادر مکتب کے برادر عالم کو, اور وہ بڑے محبت اور بڑے وارفتگی کے ساتھ اس بیان کو پیش کر رہا تھا کہ کس طرح سے, بلکہ کر رہے تھے, بڑے محترم میرے لیے تو ہیں وہ, کر رہے تھے کہ کس طرح حضور نماز میں ہوتے تھے اور ننا شہزادہ آ کے پشت پہ سوار ہو جاتا تھا. اب مجھے بتائیے, لوگوں کو گمان ہے کہ ہمیں ختم کر دو تو سب ذکر ختم ہو جائے گا؟ بھائی اللہ نے اپنے محبوب بندوں کے چاہنے والوں کے لیے کوئی مکتب کی قید نہیں رکھی, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مذہب کی بھی قید نہیں رکھی. یہ محبت تو چراغ ہے جہاں بھی جل جائے, جن دلوں میں جل جائے. میں کیوں ٹھیکیدار بنوں کہ میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں؟ جب میں دیکھتا ہوں, مشاہدہ کرتا ہوں معاشرے میں, تو میں دیکھتا ہوں کہ کیسے کیسے چاہنے والے اہل بیت علیہ السلام کے موجود ہیں. تو افعال کی بات نہیں, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, نطق کی بات ہے, قول کی بات ہے, اقوال کی بات نہیں. تو چلیے افعال کی بات بھی کر لیں, ابھی تک ہم صرف آیات پیش کر رہے ہیں نا آپ کے سامنے. تو چلیے اقوال کی بات ہو گئی, اب افعال کی بات بھی کر لیجئے. اطاعت ہے اقوال میں, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اطاعت کرو. اطاعت کیا ہوتی ہے؟ جو کہا وہ کرتے چلے جاؤ, یہ ہے اقوال. لیکن قرآن مجید نے صرف اطاعت کا حکم نہیں دیا, قرآن مجید نے صرف اطاعت کا حکم اللہ نے نہیں دیا, بلکہ یہ بھی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو رسول کہہ دیجئے کہ میرا اتباع کرو, اتباع کرو, یعنی جیسے میں کرتے چلا جاؤں ویسے تم بھی کرتے چلے جاؤ. اب افعال کی بات آ گئی کہ نہیں آ گئی قرآن میں؟ اقوال کی بات بھی آ گئی, افعال کی بات بھی آ گئی, یعنی اتباع کرنا ہے رسول کا. کیوں؟ رسول جو کہہ رہے ہیں صرف وہی اللہ کی مرضی سے نہیں کہہ رہے بلکہ جو کر رہے ہیں اس میں بھی اللہ کی مرضی ہے. جو افعال انجام دے رہے ہیں اگر اس میں اللہ کی مرضی شامل نہ ہوتی تو پھر رب العزت یہ کیوں فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرا اتباع کرنا. اطاعت اقوال میں ہوتی ہے, اتباع افعال میں ہوتا ہے. لہذا اللہ نے قرآن مجید میں کوئی پہلو چھوڑا نہیں. جو کہہ رہا ہے وہ بھی میری مرضی سے کہہ رہا ہے, جو کر رہا ہے وہ بھی میری مرضی سے کر رہا ہے.
چمن چمن گلی گلی, نگر نگر گلی گلی,
چلیے اللہ. اتنا بڑا مقدمہ, اتنا تفصیلی مقدمہ ہم نے بنایا, نتیجے میں اتنی دیر نہیں لگائیں گے. اس لیے کہ باندھنا ضروری ہوتا ہے نا مضمون کو ہر طرف سے, جہاں جہاں سے امکان ہے اعتراض آنے کا تو پوری حد بندی کرنا پڑتی ہے نا بھائی. حد بندی ہو جائے پھر اپنا مطلب بیان کریں گے. تب یہ طے ہو گیا کہ جتنے بھی علوم ہیں وہ سب کے سب قرآن مجید میں موجود ہیں, عالمین کے علوم موجود ہیں. اب ایک جملے کی تکرار ہو رہی ہے, ہونے دیجئے, اس سے بھی مدد مل جائے گی ہمیں. بس اسی لیے اپنا منصب پروردگار نے بیان کیا رب العالمین, رسول کا منصب بیان کیا رحمت للعالمین. ایسے ہی ہے نا, عالمین کی بات, سارے عالمین کا علم اس میں ہے, ہر شے کا بیان اس میں ہے. یعنی کتاب میں تمام کا تمام علم موجود, تمام علم موجود ہے. اب آئیے اس آیت کی طرف, اب ڈھونڈیے وہ کون ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. علم من الكتاب نہیں, علم من الكتاب کا مطلب ہے کچھ علم جو آصف برخیہ کے پاس تھا. کتاب کا تھوڑا سا علم تھا, سارا علم نہیں تھا. اس تھوڑے سے علم کا کمال کیا تھا کہ فاصلے سمٹ گئے. جس قلب پہ پوری کتاب نازل ہوئی ہو اب اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ میرا جسمانی تھی یا خواب میں ہوئی تھی. اس کے بارے میں یہ تصور قائم کر لینا کہ میرا جسمانی تھی یا خواب میں تھی. جس نبی نے خواب دیکھا اللہ نے اسے خواب ہی کہا. خواب کہا کہ نہیں کہا؟ خواب ہی کہا. جناب یوسف نے خواب دیکھا, اللہ نے خواب کہا. خوابوں کی تعبیر بتاتے, خود بھی خواب دیکھا تھا. جناب ابراہیم نے خواب دیکھا, یا بنیا انی ارا فی المنام, میں نے نیند میں دیکھا ہے. یعنی خواب دیکھا. خدا کے بندو, جس جس نے خواب دیکھا اللہ نے اسے خواب ہی کہا. یہاں خواب کا لفظ نہیں ہے, یہاں ہے سبحان الذی اسرا, سیر کرائی ہے, نیند کا ذکر نہیں ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ, معاذ اللہ رسول کی شان میں نقش تم پیدا نہیں کر رہے بلکہ قدرت الہی پر سوال پیدا کر رہے ہو. اگر یہ پوری معراج کے قائل نہ ہوئے تو اس کا مطلب وہ قادر مطلق پہ تم نے سوال کر دیا. ارے یہ وہ ہے جو لے جا رہا ہے. اسی لیے اللہ نے اپنی تسبیح بیان کی. جب اور انبیاء کی خواہشات کو پورا کیا تو اپنی تسبیح بیان نہیں کی, سوال کیا ہے, منصب دیا ہے. جناب ابراہیم کے جو پرندہ جو کاٹا گیا اور سب یہ سلسلہ ہوا, ابراہیم کیا یقین نہیں ہے؟ کسی بھی نبی کے لیے ایسا نہیں کہا. اور سب نے خواہش کی. جناب ابراہیم نے کہا یہ دکھا دے کیسے مار کے زندہ کرتا ہے. جناب موسیٰ نے کہا جلوہ دکھا دے. سب نے خواہشات کا اظہار کیا کہ نہیں کیا؟ لیکن پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے. کوئی محدث کوئی مفسر ضعیف سے ضعیف روایت لیا ہے کہ کبھی اللہ کے حبیب نے خواہش کا اظہار کیا ہو کہ مجھے سیر کرا دے, مجھے معراج کرا دے, کہیں بھی تو نہیں کہا اللہ کے رسول نے. جو مقام رسالت کیا ہے, مقام پیغمبر ختمی مرتبت کیا ہے, اللہ سیر کرانے کے بعد اپنی تعریف بیان کر رہا ہے, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله. پاک ہے وہ ذات, لائق تسبیح ہے وہ ذات, منزہ ہے وہ ذات, بے عیب ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو سیر کرائی. کسی حد تک مکمل ہوا, سمجھ میں آئی بات؟ ایسے تھوڑی سب علم دیا گیا, سیر کرائی, مشاہدات کرائے. اب آئیے, بس جس قلب پہ یہ کتاب نازل ہو تو تمہارے دلوں میں نہیں کائنات کے قلب میں بھی جھانک کے دیکھ لیتا ہے. بس اب اس رسول کی گواہی کے لیے کون چاہیے؟ کوئی آپ کو رسول مانے یا نہ مانے کوئی مسئلہ نہیں ہے حبیب, دو گواہ کافی ہیں, ایک اللہ کافی اور ایک جس کے پاس کتاب کا علم. ومن عندہ علم الکتاب, کا پورا علم. میں دعویٰ نہیں کر رہا کون ہے, آپ بتا دیجئے کون ہے رسول کے بعد یا رسول کے زمانے میں یا رسول سے پہلے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ پوری کتاب میرے پاس ہے, سارے علوم میرے پاس ہیں, لائیے ڈھونڈ کے, مگر ہے تو ضرور, ہے تو ضرور, کیونکہ قرآن مجید نے فرمایا ومن عندہ علم الکتاب, اور وہ کافی ہے آپ کی گواہی کے لیے جس کے پاس کتاب کا سارا علم موجود ہے. جب کوئی نہ ملے تو پھر ہمارا دعویٰ سن لیجئے گا, اور پھر دعویٰ رد کرنے کے لیے بھی ایسے ہی دلیل لائیے گا جیسے ہم نے دلیل قائم کی ہے. بس اب یہ حق کسے حاصل ہے؟ یہ حق اسی کو حاصل ہے یا ان ہستیوں کو حاصل ہے جن کے لیے سورہ فاطر میں ارشاد ہوا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا اپنے مصطفیٰ بندوں کو, ایک بندے کو نہیں بندوں کو. کیا مطلب؟ یعنی قیامت تک ایک نہ ایک بندہ ہو جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہونا چاہیے. کتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے کتاب کا وارث قرار دے دیا ان بندوں کو جن کو ہم نے اختیار کیا, جن کو ہم نے مصطفیٰ بنا دیا, ہمارے چنے ہوئے بندے جنہیں ہم نے اختیار کیا. تو اب ایک نہ ایک ہونا چاہیے کہ نہیں, کیونکہ مسئلہ ایک کا نہیں ہے یہاں, من عبادنا میرے بندے. تو بس اس سفر کو رکنا نہیں, ہر زمانے میں ایک نہ ایک وارث ہونا چاہیے. اب ومن عندہ علم الکتاب کا مطلب سمجھو, جس کے پاس کتاب کا سارا علم. اب علی کے سوا کوئی دعویٰ کرتا نظر آئے تو لے آنا, ایک ہی تو ہستی جس نے دعویٰ کیا انی بطرق السماء عالم من بطرق الارض, زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں, یعنی یہ عالم شہود محدود ہے, چھوٹا ہے, اس عالم شہود سے زیادہ عالم غیب کی خبریں رکھتا ہوں. کیونکہ وارث کتاب ہوں. جہاں بھی کتاب ہے وہاں یہ سارے علم موجود. علم غیب کا مطلب نہ معلوم کیا سمجھ لیا لوگوں نے. یہیں پہ ختم کر رہے ہیں. تشنگی چھوڑتے ہوئے ذرا سی زندگی رہی تو کل ہی کل یہیں سے شروع کر دیں گے کہ علم الغیب کیوں نہیں سمجھ میں آتا لوگوں کی. علم الغیب سے مراد کیا ہے؟ اگر نمرود کے نجومی پیشن گوئی کر دیں تو ٹھیک, غیب کی خبریں بتا دیں تو ٹھیک ہے, فرعون کے منجمین اسے بتا دیں, جناب موسیٰ کے بارے میں تو وہاں کوئی اعتراض نہیں, اور بھی کوئی بتا دے تو کوئی اعتراض نہیں, کوئی دریائے نیل کی خبریں دے رہا ہے کوئی اعتراض نہیں, کوئی مصر کے لشکر کا حال بتا رہا ہے, ہمیں تو خیر اعتراض ہے ہی نہیں, لیکن ہم تو ان سے سوال کر رہے ہیں جو اس علم پر اعتراض کرتے ہیں معصومین کے. کوئی مصر کی خبریں دے دے کوئی اعتراض نہیں, کوئی نیل کی لہروں کو حکم دے دے کوئی اعتراض نہیں. یہ ہم خدا نہ کرے اعتراض نہیں کر رہے, ہم اعتراض نہیں کر رہے, ہم تو ان پر سوال کر رہے ہیں جو اعتراض کر رہے ہیں معصوم کے علم پر, کہ دوسرا کوئی یہ خبریں دے دے تو لائق تعریف, علی یہ خبریں دے دے تو معاذ اللہ آپ لوگ کیا شرک کرتے ہیں, بھلا علم غیب بھی اللہ کے سوا کسی کے پاس ہے؟ وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں سوائے ان کے جنہیں ہم نے اختیار کیا. خیر یہاں سے کیونکہ نیا موضوع شروع ہو جائے گا, کل آغاز کریں گے بات کا اسی جگہ سے. اب سمجھ میں آ گیا, بس یہ تو طے ہے نا کہ کوئی کتاب کا پورا علم رکھنے والا ہے, پورا علم کچھ نہیں. اب آئیے اس قول کو پھر رکھ لیجئے, ہم تو وہی چھوٹے چھوٹے اقوال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جو آپ سارا سال سنتے رہتے ہیں, اور ہم نے بھی نقل کیے ہوں گے کئی بار. اب پوری کتاب کا علم, پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علم پر تو ہم نے دلیل قائم کر دی نا کہ جو کچھ بھی قرآن مجید میں ہے وہ سب قلب پیغمبر میں موجود ہے. تو اب آئیے, سب نے سنا, اب وہ ماننے نہ ماننے کی میری ذمہ داری نہیں, لیکن جانتے تو ہیں اور لکھا ہوا بھی ہے. نہج البلاغہ تو کوئی رد نہیں کرتا, مانے یا نہ مانے, لیکن مانتے ہیں کہ ہاں بھائی کلام ہے اور علی کا ہی کلام ہے, کیونکہ علی کا کلام نہ مانے تو پھر یہ مانو کہ سید رضی سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں گزرا, لہذا اس میں پھنس گئے تھے. جب یہ نہج البلاغہ کے خطبات تیار کیے تو کچھ حضرات نے ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ سید رضی نے خود بنائے ہیں اور یہ کلام علی کا نہیں ہے, تو اس وقت کے تو بہت بڑا عالم تھا, نام میرے ذہن سے نکل گیا, مگر نہج البلاغہ کے مقدمے میں موجود ہے, کیونکہ پہلے سے نہیں تھا ورنہ میں نام دیکھ کے آتا, آپ خود بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں مقدمے میں لکھا ہے اس کا کہ اسے سختی سے منع کیا تمام علماء کو, خبردار اسے سید رضی کا کلام نہ کہنا, کیوں؟ یہ کلام فوق کلام البشر تحت کلام اللہ ہے. اگر تم نے اسے سید رضی کا کلام قرار دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سید رضی سے بڑا کوئی عالم روئے زمین پر نہ تھا نہ ہے, لہذا خود ماننا پڑا کہ یہ کلام رضی تو نہیں کہہ سکتا. جیسے کوئی بچہ اپنا مختہ لگا کے کوئی بھاری بھرکم شعر پڑھ دے, ہے نا, تو مولا کا کلام سید رضی کے مقابلے میں اتنے بڑے عالم, مگر مولا کے مقابلے میں تو ایسے ہی ہوگا نا, کہ جیسے ہمارے یہاں ہو جاتا ہے کبھی کبھی, ہمارے شادہ صاحب پروردگار ان کو طول عمر عطا فرمائے, یہ تو ظاہر ہے کہ ان کے سینکڑوں شاگرد کراچی اور پورے پاکستان اور شاید پاکستان سے باہر بھی, بلکہ یقیناً پاکستان سے باہر بھی پھیلے ہوئے ہیں, یہ سب جانتے ہیں, اسی لیے اصلاح کرتے ہیں, سکھاتے ہیں, لکھ کے نہیں دیتے. کیوں لکھ کے نہیں دیتے؟ لکھ کے دیں گے تو میچ نہیں کرے گا, میچ نہیں کرے گا نا, سمجھنے والا سمجھ جائے گا کہ پڑھ تو رہا ہے بہت اچھا شعر مگر اس کا ہے نہیں, ہے نا. ارے بھائی ہم جیسا جاہل پکڑ لیتا ہے تو پڑھا لکھا کہاں سے نہیں پکڑے گا, کہ میچ نہیں کر رہا یہ پڑھنے والے سے, یہ پڑھنے والا ایسا شعر کہہ نہیں سکتا. اس لیے استاد کیا کرتے ہیں؟ اصلاح کرتے ہیں, وہ جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ اصلاح کر کے دیتے ہیں, لکھ کے تھوڑی دے دیں گے, ورنہ اس کی بھی انسلٹ ہو جائے گی, اس کو پتہ ہی نہیں میں پڑھ کے آ رہا ہوں, تلفظ ہی صحیح ادا نہیں کرے گا. ایسا بھی ہم نے سنا کہ کسی نے لکھ کے دے دیا صحیح پڑھنا ہی نہیں آتا, کہے گا کیا, شعر ہی صحیح نہیں پڑھ رہا تھا, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اب سید رضی میچ نہیں کرتا نا کلام, بالکل ایسا ہی. میں نے جو مثال دے دی کہ اگر سید رضی کے نام سے لگا دیا جائے اس کلام کو نازل بلاغ کے, تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے بڑے استاد کے کسی کلام کو کوئی بیچارہ نو عمر نو پختہ اپنا مقتل اپنا تخلص لگا کے مقتے میں اپنا تخلص لگا کے پڑھ دے. لہذا ان کو کہنا پڑا کہ خبردار ایسا نہ کرنا, یہ نہیں ہے رضی کا, اس کو مانو گے تو اس سے بڑا کوئی عالم نہیں, ماننا پڑا کہ علی کا کلام ہے. تو پھر مولا نے اسی کلام میں فرمایا کہ پیغمبر نے مجھے علم اس طرح بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا بھرا. کیا مطلب, پڑھ چکے ہیں یہ قول آپ کے سامنے, لیکن مکمل کرنا چاہ رہے ہیں مطلب کو. بغیر تبدیل کیے جیسا لاتا ہے پرندہ ویسا ہی بچے کو دے دیتا ہے. تو من عندہ علم الکتاب, یہ تو طے ہو گیا نا کہ ایک اللہ ایک رسول اور ایک یہ کوئی اور ہے جس کے پاس علم کا کتاب کا پورا علم ہے, کیونکہ رسول سے تو فرمایا جا رہا ہے وکفا باللہ شہیدا بینی وبینکم, میرے اور آپ کے درمیان گواہی کے لیے بس اللہ کافی آپ کے رسالت کے لیے, اور دوسرا وہ جس کے پاس کتاب کا علم. تو یہ تو طے ہو گیا نا کہ من عندہ علم الکتاب کا مشتاق رسول کی ذات نہیں, تیسرا فرد ہے. تو تلاش کر کے لاؤ تیسرا فرد کون سا, تو بس وہی گردن جھکا دو سر جھکا دو جو کہتا نظر آئے جیسا رسول کو ملا ویسا ہی مجھے دے دیا. جہاں ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ کل سے وہیں سے آغاز کریں گے. جانتے تھے لوگ کہ وارثان کتاب اور حاملان قرآن قوم ہے, جانتے تھے, اس لیے ساری دشمنی حسد ہے نا حسد. کیا قابیل نہیں جانتا تھا کہ حابیل وارث ہے, کیونکہ اس نے قربانی دی نا, قربانی قبول ہوئی وارث بننے. جانتا تھا کہ گناہ کر رہا ہوں, مگر یہ حسد کیا کرتی ہے, حسد کسی کا نقصان نہیں کرتا اپنا نقصان کرتا ہے, اپنا نقصان کر بیٹھے. بس بالکل اسی طرح علی اور اولاد علی کی حسد میں ایسا گمراہی کے رستے پر پڑ گیا ایک گروہ. عالم اسلام کی بات نہیں کر رہا, تمام مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا, عاشقان رسول و آل رسول عاشقان علی و اولاد علی کی بات نہیں کر رہا, ایک گروہ ایسا مبتلا ہوا اس حسد میں کہ جانتا ہے کہ یہ فرزند رسول ہے. سب جانتے تھے کربلا کہ یہ وہی حسین ہے جس کے لیے ہمارا رسول جس کا کلمہ پڑھتے ہیں ناقہ بنا کرتا تھا, رسول ناقہ بنتے تھے. یہ وہ حسین ہے کہ جو حالت نماز میں پشت پر سوار ہو جائے تو اللہ کا حکم آ جاتا تھا حبیب سجدے کو طول دے دیجئے. ایسے ہی ہے نا, یہ وہ حسین ہے کہ جو رسول کی زلفوں سے کھیلا کرتا تھا, یہ وہ حسین ہے کہ اگر گھٹنیوں چلتا ہوا مسجد نبوی میں آ گیا تو بیتاب ہو کر اللہ کے حبیب نے خطبہ چھوڑا, ممبر سے اترے, اپنے بچے کو اٹھایا, زانو پہ بٹھایا, پھر دوبارہ خطبہ شروع کر دیا. رسول بتا رہا ہے کہ حسین کی اہمیت کیا ہے میرے لیے. پورا مدینہ چاہتا ہے کیونکہ رسول چاہتے ہیں, لیکن جو ہی رسول نے پردہ فرمایا لقاء اللہ سے پیوست ہوئے کیا ہوا, اسی گھر کے معصوم بچوں پر, محسن سے لے کے علی اصغر تک کی کتنی بڑی تاریخ ہے. یوں کہوں کہ جو بچے زانو رسول کی زینت بنتے تھے ان بچوں کے ساتھ کیا کیا, کیسا کیا, کتنی عقلی بات ہے منطقی بات ہے. تو بھئی جنگ بڑوں کی ہوتی ہے, معصوم دنیاوی اعتبار سے بتا رہا ہوں, اپنا عقیدہ نہیں بتا رہا,
میرے عقیدے میں تو یہ سب ان سے بڑا کون مومن ہے. میری نظر میں تو علی اصغر بھی پہچانتا ہے کہ جہاد کیا ہے, جانتے ہیں علی اصغر بھی جہاد کیا ہے. مگر میں دنیا کی نظروں سے بتا رہا ہوں کہ دنیا جو سمجھتی ہے اسی حساب سے دیکھ لو کہ لڑائی بڑوں میں ہوتی ہے, شیر خاروں کا کیا مسئلہ ہے, شیر خاروں کو کیوں مارا جائے گا. لیکن کیسی دشمنی ہے اولاد علی سے کہ علی اصغر کی جان کے بھی دشمن ہے. اور یہ بات یہ ننّا مجاہد جانتا ہے, جانتا ہے یہ ننّا مجاہد. شب عاشور جب سب مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھیں تو ایک خیمے میں ایک بیوی بی بیٹھی رو رہی تھی, زار و قطار رو رہی تھی. کیوں رو رہی تھی یہ بیوی؟ اس لیے رو رہی ہے کہ کاش میرا بچہ علی اصغر اتنا بڑا ہوتا کہ تلوار اٹھا لے. کل جب سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے تو میں بھی اپنے بچے کو میدان میں پیش کرتا. لیکن کیا کرے یہ ام رباب, ایک بچی ہے سکینہ 4 سال کی اور ایک علی اصغر ہے چند ماہ, پینگ دیتی جا رہی ہے, روتی جا رہی ہے. میرا دل کہتا ہے شاید زبان بے زبانی سے علی اصغر اپنی ماں کو روتا دیکھ کر کہنے کی کوشش کرتا ہو کہ مادر گرامی اطمینان رکھو, مت رو, مت آنسو بہاؤ, ذرا عصر عاشور آنے دو, پھر دیکھنا تمہارا علی اصغر کیا کرتا ہے. اس لیے رو رہی ہے یہ ماں کہ چاہتی ہے کہ میدان میں اپنے بچوں کو بھیجے. اسے نہیں معلوم کہ یہی ششماہا فاتح جنگ کربلا بن جائے گا. صبح ہوئی, جنگ کا آغاز ہوا, جاتے ہیں حسین کے لشکر سے سواری پر اور واپس حسین اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے لاتا ہے. گنج شہیدہ میں سب کے لاشیں لٹا دیے حسین نے, یہاں تک کہ علی اکبر کا لاشا بھی لے آئے. اب استغاثہ گونجا حسین کا, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی جو ہماری مدد کرے, ہے کوئی جو حرم رسول خدا کا دفاع کرے, ہے کوئی جو آل رسول کے استغاثے کو پہنچے. ضائع تو نہیں گیا نا استغاثہ, آج تک لبیک کہنے والے استغاثے کا جواب دے رہے ہیں یا نہیں, اپنی جانیں دے کے استغاثے کا جواب دے رہے ہیں یا نہیں. قیامت تک یہ جواب حسین کو ملتا رہے گا. یہ نہ سمجھیے گا کہ عاشور کے دن کسی نے جواب نہ دیا, جواب ملا, دو جواب ملے, ایک سید سجاد کے خیمے سے جواب ملا. جو ہی استغاثے کی آواز بیمار کربلا کے کانوں سے ٹکرائی, اچانک ہوش میں آئے, پاس پڑا ہوا نیزہ اٹھایا, دوڑے خیمے سے باہر کی طرف, ماؤں بہنوں پھوپھیوں نے دوڑ کر تھام لیا. فرماتی ہیں سالیہ زہرا, بیٹا کیا ارادہ ہے؟ سید سجاد فرماتے ہیں پھوپھی اما سنا نہیں, میرا بابا مدد کے لیے پکار رہا ہے. کیا کوئی نہ رہا؟ میرا چچا عباس کہاں ہے؟ میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ غش آیا, مرض کا غلبہ ہوا, گر پڑے غش کی حالت میں. دوسرا جواب ملا جب خیموں سے گریے کی آواز بلند ہوئی, حسین واپس پلٹ کر آئے, رونے کا سبب پوچھا, بیویوں نے بتایا آپ کا استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو دھولے سے گرا دیا. آنکھوں ہی آنکھوں میں باپ بیٹے میں گفتگو ہوئی. فرماتے ہیں حسین اصغر بہت پیاسا ہے, بہت پیاسا ہے, لاؤ مجھے دو, اس کی پیاس بجھا لاؤ. ایسا ہی ہے, علی اصغر بہت پیاسا تھا, جانتا ہے کہ میرا دادا حیدر کرنا ساقی کوثر جام کوثر لیے میرا انتظار کر رہا ہے. خیمے سے باہر نکلے علی اصغر کو لیے ہوئے, دھوپ تپتی دھوپ, ابا کا دامن ابا کے دامن میں چھپا لیا, لشکر کے سامنے آئے, اس قرآن ناطق کے پارے کا غلہ
اور للکارا, پکار کر کہا لشکر پسر ساس سے, مجھ سے جنگ ہے تمہاری, تم مجھے اپنا خطا کار سمجھتے ہو, میرے اس معصوم بچے نے کیا بگاڑا ہے, بہت پیاسا ہے, اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. جواب نہ ملا, حسین نے دونوں ہاتھوں پہ بچے کو بلند کیا, اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا, اسے تھوڑا سا پانی پلا دو, جا بلب ہے میرا بچہ. کوئی جواب نہ ملا, جلدی ریت پر لٹا دیا, میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں, آگے رہو, میرے بچے کو پانی پلا دو. کوئی جواب نہ ملا, حسین نے علی اصغر کو اٹھایا, کہا میرے لال اب تو خود ہی حجت تمام کر دے, اگر اپنی زبان اور اپنے لہجے میں کہوں, اپنے الفاظ میں کہوں, تو یوں کہوں کہ علی اصغر نے کہا ہوگا بابا بہت دیر ہو گئی, اب مجھے بھی اجازت دو حملہ کرنے کی. حسین نے اجازت دی, علی اصغر نے حملہ کیا. کیسا حملہ, لشکر پسر سعد منہ پھیر پھیر کر رونے لگا, تلواریں پھیر دی, پسر سعد کے سر پر پہنچ گئے, اس بچے کو پانی پلانے کا حکم دے ورنہ بھی آپس میں تلوار چل جائے گی. گھبرا گیا پسر سعد, گھبرا کر آواز دی, ہرملا ہرملا جلدی آ. ارے یہ کیسا مجاہد آ گیا میدان میں, کیسا حملہ کیا, ارے کیا کیا تھا علی اصغر نے, بس یہی تو کیا تھا, خشک ہونٹوں کی کمان میں رکھ کے سوکھی زبان کا تیر چلایا تھا, بس یہی تو کیا تھا, یہی کیا تھا. ہرملا کو حکم دیا, افتح کلام الحسین, ہرملا نے تیر سے شعبہ کمان میں جوڑا, علی اصغر کی گردن کا نشانہ لیا. نہیں, ہرملا سے کہا گیا تھا افتح کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے, یہ تو نہیں کہا تھا بچے کی گردن پہ تیر چلا دے. ہرملا نے نشانہ لیا ہوگا حسین کی گردن کا, مگر ابھی آخری مجاہد زندہ